الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور جو علم سیکھیں اس پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً و سلاماً علیکا یا سیدی یا رسول اللہ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہے کیا کہیں گے مفتی صاحب قربانی کی تیاری کے حوالے سے اس میں بالخصوص ابتدائی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کس کو ایک ذہنی طور پر بھی تیار ہونا ہے کیونکہ بعض اوقات جب اس طرح کے معاملات یا مہنگائی یا دیگر کچھ اور آزمائشیں ہوتی ہیں تو ایک تعداد جو اپنا یہ ذہن بناتی ہے کہ شاید ابھی تو گزارے مشکل ہیں اس طرح کے معاملات ہیں تو قربانی اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کو ترک کرنے پر کیا گناہ ہے بالخصوص جو اس کی طاقت رکھنے والے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے اس کے مطابق علماء احناف نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے
ٹھیک ہے
یہاں ایک تفسیر کے مطابق وَانْحَرْ سے مراد قربانی کرنا ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے اور امر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے جیسا کہ اہل علم بخوبی جانتے ہیں اسی طرح احادیث طیبہ میں اس بات کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تھا وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے یہ تنبیہ فرمائی وعید فرمائی ہے جو اس کے اوپر
یعنی عید کی نماز میں بھی گویا کہ وہ شریک
ہاں عیدگاہ میں نہ آئے قریب نہ آئے اس کے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک تنبیہ ہے کہ نہ کرنے والے سے ناراضی کا اظہار ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس طرح اور احادیث طیبہ ہیں تو وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا آپ نے حکم بھی ارشاد فرمایا تو یہ وجوب کے لیے ہے واجب ہے یہ تو جو بھی صاحب استطاعت ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی اس کے پاس رقم موجود ہے جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہے یا مالیت جو بھی موجود ہے اس کے پاس جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے تو ایسے بندے کے اوپر قربانی یہ واجب ہو جاتی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس جہت کو دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی اور قربانی کیسے کریں گے بعض لوگ ایسا ہی معاملہ زکوٰۃ کے موقع پر بھی کرتے ہیں کہ بھائی مہنگائی بہت ہے ہم کماتے نہیں یا عورتیں ہیں مثال کے طور پہ وہ کہتی ہیں کہ ہم کماتی نہیں ہیں تو ہم کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں تو دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو یہ آپ پر مقرر نہیں کیا کہ آپ سارا کا سارا مال اس کی راہ کے اندر خرچ کر ڈالیں زکوٰۃ میں اس نے 40واں حصہ ہم پر فرض کیا 2.5% پر فرض کیا اسی طرح قربانی میں کوئی یہ بات لازم نہیں کی کہ بندہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بہت ہی اعلیٰ اور بڑھیا قسم کا جانور لے کر آئے یا پوری گائے وہ لے کر آ رہا ہے یا کوئی اور بڑا جانور وہ لے کر آ رہا ہے تو یہ لازم نہیں قرار دیا گیا اگر کوئی چھوٹا جانور لیتا ہے جو قربانی کی شرائط کے عین مطابق ہے یا اپنا حصہ ہی اجتماعی قربانی کے اندر ملا دیتا ہے تو عام طور پہ اتنی وسعت ہوتی ہے جس کو اللہ پاک نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے 2,00,000 روپے دیے ہیں اتنی رقم اسے دی ہے تو اس کے لیے 14-15 ہزار روپے خرچ کرنا یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ 1,00,000 روپے مثال کے طور پہ اس کے پاس موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں بالفرض تو اب اگر اس میں سے وہ 15,000 روپے بھی اجتماعی قربانی کے اندر لگا دیتا ہے تو اس کے پاس 85,000 تو باقی رہے ایسا تو نہ ہوا کہ سارے کے سارے اس کے اللہ کی راہ کے اندر چلے گئے پھر جب وہ اللہ پاک کی راہ کے اندر اس کو خرچ کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کی رقم کے اندر اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما رہا ہے یہ پیسے بھی اسی نے دیے تھے اسی کے تھے جب آپ اس کے حکم پر عمل کریں گے تو اللہ پاک اس کے اندر برکت ادا فرما دے گا. تو جب آپ اس پہلو کو اس بات کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی. اور دوسرا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے, اس کے بعد ہم اس عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا چھوڑ دیں اور ہم پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہم اسے کریں. اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے صاحب استطاعت پر ہی قربانی یہ لازم کی ہے, تو جب وہ قربانی کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کی رضا اسے حاصل ہوگی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اسے حاصل ہوگی.
ماشاءاللہ. ظاہر ہے وجوب کا وہ ٹائم پیریڈ تو یوم نہر دس ذوالحجہ سے,
جی دس ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ جو ہوگی اس کی غروب آفتاب تک, ٹھیک, کوئی کسی بھی وقت صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ کسی کے پاس ہے. بعض اوقات لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا تو جانور ایک ہی آئے گا اور ایک ہی ہمارا وہ گویا کہ پورے پیسے ہی ہمارے چلے جائیں گے, تو جس کی ملکیت میں 1.5 لاکھ روپے ہے تو اس پر بالفرض, یا 1 لاکھ ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے, تو ایک حصہ اسے کرنا ہے,
ایک حصہ اسے کرنا ہے. اور وہ حصہ بھی ظاہر ہے کہ اب جس طرح دیکھیں مہنگائی ہوئی,
جی
تو پہلے اس طرح اجتماعی قربانیوں کا رواج بھی نہیں تھا. اب جہاں شریعت کے عین مطابق اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں تو وہاں آپ کو سہولت حاصل ہو گئی نا.
بالکل.
پہلے اب اگر آپ ایک بڑا جانور لینے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1.5 لاکھ کا ملتا یا 70-80 ہزار روپے کا ملتا, تو واقعی آپ کو بھاری گزرتا. لیکن جس طرح یہ معاملات پیش آئے تو اللہ پاک نے آسانیاں بھی پیدا فرما دی, ذوق بھی اس حوالے سے بڑھ گیا, لوگ اس کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, تو وہاں آپ حصہ ملا دیں گے تو آپ کا آسانی جو ہے وہ جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے.
بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف.
میں محمد سلیم اتاری, میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مسجد میں ہم جب پہنچے تو جماعت نکل چکی تھی, اب اپنے نیم پنکھا مسجد کا چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے, جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر تو وہ اپنے یا لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے وہ اپنے لیے پنکھا کھول لیتے ہیں, تو اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیجیے.
جماعت ہو چکی ہے ابھی آئے اور اپنے لیے پنکھا چلا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کی بجلی یوں استعمال کرتے ہیں, کیا کہیں؟
دیکھیں جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو عرف کے مطابق وہ پنکھا تو چلا سکتا ہے, یعنی مسجد میں جو پنکھے لگائے جاتے ہیں وہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے آئے گا وہ چلا سکتا ہے. لیکن اصل یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس میں بے جا اس کا تصرف کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے, اس کا پنکھا اوپر چل رہا ہے, تو دوسرا جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے یہ میسر ہوتا ہے, آسانی ہوتی ہے اس کے لیے کہ وہ چاہے تو اس کے قریب کھڑا ہو جائے اور دونوں ایک ہی پنکھے کے تحت نیچے نماز پڑھ لے, اس میں کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن وہ دوسری جگہ جائے گا وہاں وہ پنکھا چلائے گا, تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. کہ اگر آپ کی ضرورت اس کے ذریعے پوری ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں. بہرحال اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے, جماعت ہو چکی ہے, اب گرمی ہے جس کی وجہ سے آپ پنکھا چالو کرتے ہیں, تو شرعاً پنکھا چالو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن جاتے جاتے اس کو بند بھی کر دیں. ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو بعد میں بند کرنا بہرحال بھول جاتی ہے, اس کو اسٹارٹ کرنا یاد ہوتا ہے, کھولنا یاد ہوتا ہے, لیکن بند کرنا اسے یاد نہیں رہتا. اور بلا وجہ ایسے ہی جو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں گپے مار رہے ہیں, تو اولاً تو اس طرح لیٹنا مطلق اجازت نہیں ہوتی, تو متکیف ہوتا ہے کہ جس کو ٹھہرنے کی سونے کی اجازت ہوتی ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ جو عبادت کے لیے آیا اور تھک گیا تو اس لیے لیٹ گیا, ورنہ یہ تھوڑی کہ وہاں مسجد کے اندر آ کے کوئی لیٹ جائے سو جائے, تو اس کی اجازت نہیں ہوا کرتی. مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں آرام کیا جائے, بلکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, تو عبادت والے کام اس میں آپ کریں, نہ کہ سونے کے گپے مارنے کے اس میں کام کریں. وہ تو پنکھا تو بعد کی بات ہے, یہ کام کرنے کی اجازت
اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی بس اوقات مشکل ہو جاتا ہے. چلے یہ والے تو قدر سمجھ, اس کو کوئی سمجھائے گا تو اس کی ان کو تو ہوتی ہے کہ یار واقعی ہمیں ہم غلط کر رہے تھے, کوئی ایسے ہی فضول بیٹھا ہے بات چیت کر رہا ہے اور ساتھ استعمال بھی کر رہا ہے. لیکن وہ جو ایک جگہ نمازی آیا نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آتا ہے تو وہ بٹن چلاتا ہے اور خود ہی اپنی دوسری جگہ کھڑا ہوگا, اب اس کو کوئی کہے کہ ادھر آ جاؤ یا اس کے ساتھ ہیں, تو اس کو بھی آگے شدت سے اور ناراضگی سے جواب دیا جاتا ہے جو عام طور پہ
میں کیا ہے ہمارے اس کی والد صاحب کی مسجد ہے یا فلاں 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 کر کے وہ
والد صاحب نے ادب جواب دیا ہے لیکن وہ کچھ
اور بولتے ہیں تو یہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں اس میں, تو یعنی ہمارے یہاں تو اس کا لحاظ ہی نہیں ہے نا. اب اگر اسی کو تھوڑی سی توجہ دلائی جائے کہ ویسے تو ہمارے یہاں گھروں میں بھی عام طور پہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہوتا, لحاظ اس وقت ہوتا ہے جب بجلی کا بل آتا ہے اور پھر پریشانی کھڑی ہوتی ہے, اور اگر ویسے اس کی توجہ دلائی جائے کہ بھئی یہ پنکھا جو آپ کا چل رہا ہے اس میں آپ 2-3 بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں, اب اگر آپ کے گھر کے اندر دوسرا بندہ آتا ہے اور خامہ خامہ دوسری جگہ جا کے بیٹھ کے پنکھا چلاتا ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ فضول ضائع جا رہا ہے, یعنی ایک تو شرعی اعتبار سے فضول, دوسرا آپ کو خود اس بات کا احساس ہو کہ جب یہ بجلی استعمال ہوگی تو میرا بل زیادہ آئے گا, تو پھر آپ کو کیسے گزرے گی؟ تو یہاں کیا مسجد کا حکومت نے معاف کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے مسجد کا بل معاف کیا ہوا, ظاہر ہے کہ مسجد کا بل بھی دیا جاتا ہو, نہ بھی دیا جاتا ہو, اگر بل جو ہے وہ نہ بھی آتا ہو بالفرض حکومت نے معاف کیا ہوا تو بھی تھوڑی اس کی اجازت ہے, شرعی اعتبار سے بھی آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے کہ اس کو فضول میں چالو کر کے رکھا ہوا ہو. یعنی آپ کے گھر کے اندر بھی پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ فضول بلب چلا ہوا ہے, فضول پنکھا چلا ہوا ہے, اس کی اجازت نہیں, یہ اسراف ہے, نہ اس کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, تو بغیر کسی وجہ کے آپ نے ان چیزوں کو چلایا ہوا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی. تو گھر میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے, تو مسجد میں بدرجہ اولا یہ کام نہیں کر سکتے, تو خود عقل و شعور سے کام لینا چاہیے, سمجھ سے کام لینا چاہیے, اور کم سے کم مسجد کا خرچ یہ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے جی, پڑھتے ہیں مسجد سوالات.
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے, مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, ایک بکرے میں دو نیتیں کر سکتے ہیں, ایک قربانی کی دوسری حقیقے کی, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
ایک بکرے میں دو نیتیں ہو سکتی ہیں, دو قربانیاں ہو سکتی ہیں, کیا اس طرح
نیتیں؟ دیکھیں ثواب کی نیت تو ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن جو چیز آپ کے اوپر لازم ہے یا جو مستحب کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو قربت کہا جاتا ہے, تو وہ بکرے کے اندر ایک ہی ادا ہو سکتی ہے.
ٹھیک,
یعنی آپ چاہیں تو اس میں قربانی کر لیں, چاہیں اس میں آپ عقیقہ کر لیں, تو یا تو قربانی کر سکیں گے یا پھر اس میں عقیقہ کر سکیں گے, اور دو کی طرف سے بھی بکرے کی قربانی نہیں ہو سکتی, بکرے کی قربانی ایک ہی ہوگی. ہاں بڑا جانور ہے تو اس میں آپ چونکہ سات حصے ہوتے ہیں تو وہاں عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, اور ایک سے زائد افراد کی طرف سے وہ بڑا جانور قربان بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو بکری کے بارے میں آپ نے پوچھا تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی کی نیت بھی کر لی جائے اور عقیقے کی نیت بھی کر لی جائے.
ٹھیک ہے, بڑا جانور بیل اونٹ وغیرہ,
یہ جی
صحیح, قربانی اگر نہ کی ہو تو اب اس کی جگہ پہلے کی کوئی رہتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟
جس نے قربانی نہیں کی اور ایام قربانی گزر گئے اور اس پہ قربانی لازم تھی, تو اب اس کے اوپر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے.
بکری کی قیمت,
بکری کی قیمت, یعنی جو اس کی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت اس شرعی فقیر کو دے دے, اب اس کا یہی حل ہے.
ٹھیک ہے, اور کئی سالوں کی رہتی ہے,
کتنے سالوں کی رہتی ہوگی, تو تمام کے تمام سالوں کا حساب لگا کے اسے جو ہے وہ رقم دینا ہوگی.
جی مزید سوال.
قربانی کا جو بھینس وغیرہ ہو, جو کچھ بکرا وغیرہ جس نے حصہ رکھا ہے وہ تقدیر دے سکتا ہے؟
ٹھیک ہے مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ سلم کا نام آتا ہے اس پہ لوگ انگوٹھا چومتے ہیں, جائز ہے یا نہیں جائز؟
جی انگوٹھا چومتے ہیں, میں چاہوں گا کچھ اسی پر گفتگو فرمانے. انگوٹھا چومنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر جائز ہے یہ پوچھ رہے ہیں؟
اصل عدم جواز یعنی ناجائز ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے. ہم اگر اس میں جو حدیث مبارکہ ہیں موجود, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان اور بشارتیں ہیں, اس سے قطع نظر, یعنی اگر ان احادیث کی طرف ہم نہیں بھی جاتے تو ویسے بھی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ناجائز ہونے پر شریعت مطہرہ میں کوئی دلیل نہیں ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے, اور یہ وہ محبت ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آتی ہے, کوئی اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کی مخالفت نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھوں کو چوما, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس خلیل کی طرح کرے گا میں اس کا جنت کی طرف قائد ہوں, جنت کی طرف لے جانے والا ہوں, تو بشارت دی گئی اس کی, اور اس کے اوپر تحقیق موجود ہے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منیر العین کے نام سے. تو یہ تفصیلی گفتگو کئی مرتبہ ہم مدنی چینل پہ کر چکے ہیں کہ انگوٹھے چومنا بالکل جائز ہے. فتاوی شامی کے اندر جو مشہور و معروف فقہ کی کتاب ہے, علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواز کو لکھا, استحباب کو لکھا, اور کئی علماء نے اس کے جائز ہونے کو بیان کیا, اور اس حدیث مبارکہ کو مسند الفردوس کے حوالے سے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے. تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جو اچھی نیت کے ساتھ چومے گا انشاءاللہ اس کے لیے باعث ثواب بھی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ بشارت کا بھی وہ مستحق ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہاں پر دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ایک ہے چومنے والا, ایک ہے جو نہیں بھی چوم رہا, اس کو کوئی عام طور پر کوئی تان و تشنی یا اس طرح کا نہیں کہا جاتا, لیکن وہ چومنے والوں پر تان کرتا ہے, कि भाई आप क्यों चूम रहे हो, इसकी जो आपने कही है कि इसके पीछे तो है। अब यहाँ दोनों तरह के क्या होना चाहिए, अगर किसी से रह गया बिल्फर मस्जिद में अजान सुनी या कुछ उसने नहीं चूमा तो कोई इसको नजायज गुनाह तो नहीं कहता, लेकिन वो दूसरी तरफ वाले लोगों को इस तरह क्या कहेंगे?
देखिए जानबूझ के भी अगर कोई छोड़ देता है जबकि उसकी तोहीन की नीयत ना हो और वो इसको नाजायज ना समझता हो, नहीं चूमता, तो उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं है, कोई उसके ऊपर गुफ्तगु नहीं की जाएगी। नामे नामी आया, उसने नहीं चूमे अंगूठे तो ना उसने कोई गुनाह किया है ना उसके ऊपर कोई वईद है। यानी ये वो अमल है, वो काम है कि करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, ये हमारा मौकफ है। लेकिन अगर कोई इसलिए छोड़ता है कि उसको नाजायज समझता है तो इसका नाजायज समझना ये गलत, और फिर इसके बाद आगे एक कदम बढ़ता है और चूमने वालों को गुनहगार करार देता है, नऊज़ु बिल्लाह बिदअती करार देता है, इससे चंद कदम और आगे बढ़ता है और बुरे बुरे अलकाबात इस्तेमाल करता है, तो ये सख्त गुनहगार शख्स है कि ये एक जायज चीज को एक तो नाजायज कह रहा है, फिर जायज काम करने वालों के ऊपर वो बिदअती होने के और मुख्तलिफ किस्म के फतवे लगा रहा है, तो ये फतवे लौट के इसी की तरफ जाए। शरीयत मुतहरा से इसका जवाब बिल्कुल वाजे है, ये जायज होना इसका बिल्कुल वाजे है, जिस पर आला हजरत इमाम सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला ने दलाइल के अंबार लगाए हुए हैं।
कितने 500 से ज्यादा सफात पर,
500 से ज्यादा सफात हैं मुनीरुल ऐन के, और ये अरबी भी इसकी हो चुकी है, जिस पर मिस्र और शाम के बड़े बड़े उलमा की तकरीरें मौजूद हैं। तो यानी इसके जवाब के अंदर तो जो भी अक्ल सलीम रखता है वो किसी तरह का कलाम नहीं कर सकता कि ये जायज है या नहीं, वो यही कहेगा कि ये जायज है। ठीक है, तो इसलिए जायज होना तो उसका बिल्कुल वाज है। अब ये जो कहता है कि नाजायज है उस पर ये दलील लाना लाजिम है कि क्यों नाजायज है। अगर बिलफर्ज हम ये मान लें कि सईदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो से भी ये अमल साबित ना हो, तो फकत इतना कह देना कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नहीं किया या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नहीं किया, ये दलील नहीं है इस बात की कि ये नाजायज हो। हजारों काम है कि जो बाद में दीन के एतबार से किए जाते हैं, वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर तक नहीं हुए थे, बाद में वो होते रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा कानून बयान नहीं किया कि आप अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा के ऐन मुताबिक जो काम हो रहा है वो काम भी बुरा हो। आपने उस काम को बुरा फरमाया है, उस बिदअत को बुरा फरमाया है कि मा लैसा मिनहु, जिसका ताल्लुक इस दीन के साथ ना हो, जब उसकी असल दीन के अंदर मौजूद है तो फिर उसको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुरा नहीं फरमाया। जो इस्लाम के अंदर अच्छा काम ईजाद करता है तो उसके लिए उसका अजर होता है, और जो जो उस पर अमल करता रहेगा इस बंदे को भी इसका अजर मिलेगा, और उन लोगों के अजर में से कोई चीज कम नहीं की
नहीं। मजीद सवाल।
मेरा सवाल यह है कि मैं अपने दादा जान के इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना जा रहा हूँ, तो क्या जिस तरह हम कुर्बानी के तीन हिस्से करते हैं, तो क्या जो आप हमारे फौज शुदगान हैं उनके लिए जब हम करेंगे तो उसके भी तीन ही हिस्से होंगे, या कि वो सारा जो है वो अल्लाह की राह में यानी सदका करना है, तकसीम करना है, खुद खा सकते हैं या नहीं खा सकते? इसलिए बराए मेहरबानी जान माई फरमा दें। जज़ाकअल्लाह खैर।
कई लोग मरहूमीन की तरफ से करते हैं या अपने दादा मरहूम की तरफ से कर रहे हैं।
अब ये वसीयत की सूरत तो है नहीं, ये तो नफली कुर्बानी की जा रही है, तो इसको तो आप जिस तरीके से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप इसको सारा का सारा खुद इस्तेमाल कर लें, चाहे सारा का सारा सदका कर दें, चाहे तो इसको आप कुछ अपने पास रख लें, कुछ सदका कर दें, कुछ अपने अहबाब को दे दें, हर तरह की इसमें इजाजत। लेकिन चूंकि आप इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं, नफली तौर पर कर रहे हैं, तो जबह करने का वैसे ही सवाब मिलेगा। इन नफ्स ज़बह जो है ये खुद सवाब वाला काम है, उसका सवाब मिलेगा। लेकिन जो गोश्त वगैरह है वो भी आप ऐसे अफराद को दें जो कि मुस्तहक हो, तो इंशाल्लाह उनके दिल से दुआ निकलेगी तो इसका आपके दादा को फायदा पहुंचेगा
माशाल्लाह। ज्यादा सवाब वाले ये काम है, ठीक है। बल्कि वो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अल रहमा का अमल भी कि आप कहते हैं कि एक कुर्बानी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, एक अपने वालिद मरहूम की तरफ से और एक अपनी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो कुर्बानी है उसका सारा गोश्त सादात इकराम को देते हैं, और जो वालिद मरहूम की तरफ से है और उसका सारा गोश्त फुकरा को देते हैं, और फरमाया जो अपने घर की कुर्बानी है उसका एक मुस्तहब तरीके के मुताबिक तीन हिस्से करते हैं। तो अच्छों की नकल भी अच्छी है और उसमें सवाब भी ज्यादा है, और ये बड़ा एक प्यारा अंदाज दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो कुर्बानी करें तो कोशिश करें सादात इकराम और उनको आप वो गोश्त पेश कर दें। और ये भी क्या मुफ्ती साहब मुमकिन है कि पहले से शुरू से ही कि हम किसी सादात को वैसे ही جانور دے رہے ہیں, زندہ ہی جانور دے رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنا ہے؟
اس پر امیر علیہ سنت نے بڑی تفسیر کے ساتھ گفتگو کی.
ٹھیک,
اصل میں آپ کے پنجاب میں تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ویسے ہی جانور بکثرت پالے جاتے ہیں, وہاں لوگوں کے پاس ہوتے ہی ہیں. تو یہ کراچی حیدرآباد کے علاقے ہیں نا, اس میں یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ واقعی ایک طرح عید کے ایام ہوتے ہیں. یعنی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرے لے کے گھوم رہے ہیں, تو برحال آپ کے بچے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی شوق ہوتا ہوگا.
یہ تقریباً شہروں کے یہی معاملات ہیں, اب خاص وہ پالنے والے گاؤں کے معاملات.
وہ کیا ایک شوق ہوتا ہے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اگرچہ کہ وہ شرعی خرابیاں کرتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن ایک شوق والا معاملہ ہوتا ہے. بچوں کو بالخصوص اس میں بڑا لطف آتا ہے,
مانوس ہوتے ہیں, کھلاتے ہیں.
وہ شریعت کے مطابق ہی ان کو یہ کام کرنے ہوں گے. تو اب یہ جو سادات کرام ہیں, بظاہر ان کے یہاں غربت ہے, بظاہر ان کے بچے بھی اس بات کو دیکھتے ہوں گے کہ یار فلاں کے گھر میں بکرا آیا ہے اور وہ یوں لے کے گھوم رہا ہے. تو میرے اس نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ آپ ان کو زندہ بکرا دیں جا کے, تاکہ ان کے بچے بھی اس سے مانوس ہوں, اس سے کھیلیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ سارا خرچہ بھی انہیں دیں. جب تک اس کو رکھیں گے اپنے پاس تو اس کا خرچہ اٹھائیں, اور قربان جو اس کا کاٹنے کا خرچہ ہوگا وہ بھی اسے دیں آپ, تاکہ ان کے دلوں کو راحت حاصل ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے. سادات کرام کے بارے میں بھی آپ نے اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. اور اسی طرح جو بعض اوقات غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں گوشت تو بعض اوقات بھیج دیا جاتا ہے, لیکن ان کے دلوں میں بھی تو تمنا ہوتی ہوگی نا
کہ قربانی,
کاش ہم بھی قربانی کریں, ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی. بچے ان کے خاص طور پہ یہ تمنا کرتے ہوں گے. تو جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اسے چاہیے کہ ان کو اسی طرح نوازے, ان کو دے, تاکہ وہ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں اضافہ ہی ہوگا, کمی اس کے اندر واقع نہیں ہوگی. باقی اس کے حوالے سے امیر السنت کی کلپ انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے, اسے سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ سعادات کے لیے امیر السنت نے کس طرح ترغیب دلائی ہے کہ ان کی اس حوالے سے بھی خدمت کی جائے.
ماشاءاللہ.
میرا نام نعیم احمد عباسی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ کاروبار کر رہے ہیں, دین اور شریعت کے حوالے سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے اندر نفع کی کیا لمٹ ہے, نفع کی لمٹ معلوم کرنا چاہتا ہوں.
نفع کی کیا لمٹ ہے؟ نمک انہوں نے بولا نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی ہو, کیا لمٹ ہے؟
لیکن لمٹ کا یوں تو علماء نے یہ لکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی کوئی شخص چاہے تو وہ 1000 درہم کے بدلے بیچ سکتا ہے.
ٹھیک,
دیکھیے, کیونکہ اس کی چیز ہے, اس کی مرضی, وہ جتنے کی چاہے بیچے. لیکن ایک تو یہ کہ اس میں دھوکہ دہی نہیں کرے گا,
کہیں
جھوٹ نہیں بولے گا, جو چیز بیچ رہا ہے اس پہ کسی طرح کی کوئی خرابی ہے تو اس کو بیان کر دے گا. نمبر دو, دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا جائز ہونا, کہ آپ نے کوئی چیز بیچی, سامنے والے کو آپ جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ کسی طریقے سے آپ نہیں دیتے, وہ چیز آپ اسے مہنگی دے رہے ہیں, لیکن وہ ضرورت مند ہے, یا ویسے ہی وہ مسلمان ہے, آپ خامہ خامہ اسے وہ چیز حد سے زیادہ مہنگی بیچ رہے ہیں. اور بسا اوقات وہ چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہوتی,
ضرورت بھی ہوتی.
تو اب مثال کے طور پہ کوئی میڈیسن ہوتی ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے, تو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک ٹیبلٹ جو عام ٹیبلٹ ملتی ہے وہ ویسے 2-3 روپے کی مل رہی تھی, لیکن جب اس طرح کی کوئی بیماری چلتی ہے تو وہ 20-30 روپے کی ہو جاتی ہے. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. آپ دوسروں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں, جب انہیں ضرورت ہے تو پھر اس میں آپ جو حد بنتی ہے, جو ایسا ہو کہ سامنے والا بھی اسے کہہ سکے کہ یہ صحیح نفع لے رہا ہے, تو اتنا ہی نفع آپ لیں. اگرچہ آپ جھوٹ بولے بغیر اسے مہنگا بیچیں گے تو بیچنا آپ کا جائز ہو جائے گا, لیکن یہ کوئی شریعت کے اندر پسندیدہ روش نہیں ہے, پسندیدہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اسے اختیار کیا جائے. لوگوں کی خیر خواہی کا ذہن ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذہن ہونا چاہیے, بالخصوص ایسے مواقع کہ جس میں سامنے والے ضرورت کے اندر ہوں, تو وہاں وہ چیز مناسب دام پر ہی بیچنی چاہیے. جواز الگ ہے, جائز ہونا الگ ہے, کہ جو چیز جتنی مہنگی بیچی ہے, جھوٹ بولے بغیر, دھوکہ دیے بغیر آپ نے بیچی ہے, تو بیچنا آپ کا جائز ہے. ہاں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے پھر قانون کی پابندیاں آتی ہیں,
گورنمنٹ کی طرف سے طے شدہ,
گورنمنٹ کی طرف سے اس کی پابندیاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ کے اوپر جرمانہ بن جائے گا, آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا, تو پھر ایسے مقام پہ بچنا ہوگا.
ٹھیک ہے جی. مزید
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے قربانی کا بکرا لیا ہوا تھا 17,000 روپے کا, تو بکرا ابھی میرا چوری ہو گیا ہے, تو ابھی مجھے 17,000 کا ہی بکرا لینا پڑے گا یا کیا, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی چاہیے؟
17,000 کا لیا تھا, اب کتنے کا لیں نیا بکرا؟
اب انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کے اوپر قربانی واجب تھی یا نہیں تھی.
ٹھیک ہے,
شرعی فقیر تھے یا نہیں تھے؟ تو بہرحال اگر آپ پہ قربانی واجب تھی تو اب یہ گم ہو گیا, تو آپ دوسرا جیسا بھی چاہے لے سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ ایسا ہی لیں یا اس سے بھی اچھا لیں کہ اللہ کی راہ کے اندر جو آپ نے نیت کی ہے ویسا ہی قربان کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اور شریف فقیر ہیں تو مزید
پر لازم ہی نہیں ہے. جب وہ گم ہو گیا اس نے جو لیا تھا, بعین ہی جو مقرر ہو گیا, اب وہ چوری ہو گیا, گم ہو گیا, تو اب اس کے اوپر دوسرا قربان کرنا لازم نہیں.
ٹھیک ہے. اور جس پر واجب ہے وہ کرے گا, انتظام کرے. ٹھیک ہے.
سر میں نے حج پہ جانا ہے, والدین کی حج کرنی ہے, کیا دونوں کی ہو سکتی ہے یا ایک ہی ہوگی؟ نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہاں پہ میں قربانی جو کروں گا پیچھے قربانی کرنی پڑے گی؟
اصل یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر ہوتی ہے, دوسرا مقیم پر ہوتی ہے. اب جو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقیم ہو جاتے ہیں, اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر مسافر رہتے ہیں, یعنی جو منا کے ایام ہیں اس میں یہ مسافر رہتے ہیں. تو اس لیے مسافر اگر وہاں پر ہیں تو قربانی لازم نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ایک ذی‌الحجہ کو یا دو ذی‌الحجہ کو جاتا ہے اور یہ کنفرم ہے کہ اس نے 8 تاریخ کو منا جانا ہی جانا ہے, تو اب یہ جو پہلے کے ایام ہیں ان ایام میں یہ مسافر ہی رہے گا, مقیم نہیں ہو سکتا. اسی طرح 12 تاریخ کے بعد بھی اس نے مکہ مکرمہ کے اندر 15 دن نہیں رہنا, اس سے پہلے پہلے مدینہ شریف چلے جانا ہے یا وطن واپس آ جانا ہے. تو چونکہ یہ مسافر ہے لہٰذا اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. ہاں کوئی شخص مینا جانے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ 15 دن پہلے پہنچ گیا, اب مکہ مکرمہ میں وہ مقیم ہو گیا, وہاں سے جب وہ مینا جائے گا, عرفات جائے گا, مزدلفہ جائے گا, تو وہ مقام ہے کہ جہاں جا کر یہ مقیم ہی رہے گا, مسافر نہیں ہوگا, لہذا اس پر وہاں قربانی جو سالانہ قربانی ہوتی ہے وہ لازم ہوگی. اب چاہے وہ وہاں پہ کروائے, چاہے اپنے وطن میں کسی کو کہہ دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے. اور اسی طرح اگر 12 تاریخ کو رمی کر کے کوئی مکہ مکرمہ چلا جاتا ہے, اب اس کی نیت ہے کہ 15 دن اس نے یہیں پر رہنا ہے, تو چونکہ یہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے اور یہ صاحب نصاب ہے, تو اب اس پہ قربانی جو سالانہ قربانی ہے وہ لازم ہو جائے گی, چاہے وہیں کروا دے چاہے وطن میں حکم دے دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر لی جائے.
ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ بھی ہو سکتی ہیں,
جب کہ دن سیم, دن دونوں کے برابر ہوں. سیم سے مراد یہ کہ وہاں بھی قربانی کا وقت ہو, یہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو.
اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ حج یہ اپنے والد صاحب کی طرف سے کر رہے ہیں, تو ایک ہی حج دونوں کو کفایت کرے گا؟ اور یہ نہیں بتایا کہ پہلے بھی کوئی ان کا فرض ادا ہو چکا ہے, لیکن یہ کہہ رہے حج میں والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں. عمومی طور پہ جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ان کا دوسرا حج ہی ہوتا ہے, دوسرا یا تیسرا حج ہے. تو آپ دونوں صورتیں بتا
دیکھیں. اس میں یہ پہلے معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ نفلی حج کر رہے ہیں یا حج بدل کر رہے ہیں.
صحیح.
حج بدل کے احکام تو پھر الگ ہیں کہ وہ کس صورت میں ہو سکتے ہیں, کہ والد صاحب پر فرض بھی تھا یا نہیں تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے وصیت کی نہیں کی, یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنا ضروری ہوں گی. اگر نفلی کر رہے ہیں تو نفلی یہ ہوتا ہے کہ کرنا آپ نے اپنی طرف سے ہی ہے اور اس کا ثواب آپ نے اپنے والد صاحب کو ایصال کرنا ہے, تو وہ آپ کی طرف سے ہوگا, ثواب آپ کے والد صاحب کو پہنچ جائے گا. اور اس کے بڑے فضائل ہیں, حدیثوں کے اندر بہت فضیلتیں آئی ہیں کہ اگر کوئی اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس کے ثواب کی یعنی بشارتیں موجود ہیں کہ اتنے حج کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. تو کفایت تو دیکھیں ایک ہی کی طرف سے کرے گا, عبادت ایک ہے تو ایک ہی کی طرف سے کفایت وہ کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے والد کی طرف سے بھی وہ کفایت کر جاتا ہو. وہ مریض وغیرہ کے احکام الگ ہوتے ہیں کہ جس میں دونوں کی طرف سے احرام کفایت کر جاتا ہے. یہاں پہ چونکہ وہ ان کی طرف سے مکمل حج ادا کر رہے ہیں, تو حج بدل ادا کر رہے ہیں تو پھر وہ انہی کی طرف سے ادا ہوگا, اور اگر حج بدل نہیں ہے نفلی حج ہے تو پھر ان کی طرف سے ادا ہوگا, ثواب ان کے والد صاحب کو پوچھے.
اچھا, حج بدل جو دوسرے کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ اس کی طرف سے ادا تو ہو رہا ہے, لیکن یہ جو کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا؟
بالکل ثواب ملے گا, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے اپنے اوپر حج فرض ہے اور نہیں کیا تو پھر گناہگار ہوگا.
ہاں, تو جانا ہی جائز,
مکروہ تحریمی ہوگا اس کا جانا, کہ پہلے اپنا حج ادا کرے.
ٹھیک ہے. یعنی اس کے بھی باقاعدہ احکام ہے کہ حج بدل کے لیے آپ کس کو بھیج رہے ہیں, تو اسی شخص کے ہی تعین کر لی جائے, یہ زیادہ بہتر کہ جو پہلے اپنا فرض حج ادا کر چکا ہے. اور اگر کسی ایسے کو بھی بھیجا جس نے فرض حج ادا نہیں کیا تو پھر یہ ضروری ہو کہ اس پر حج فرض وہ نہ ہو, یعنی اس پر حج فرض نہیں ہے. اب بھی کسی نے اس کو حج بدل کے لیے بھیج دیا تو بہرحال حج بدل ہو جائے گا. تو حج بدل میں بھی یعنی اس کو ثواب ملے گا, بہرحال یعنی جو حج کر رہا ہے اس کو حج کا ثواب جو ہے وہ یہ ملے گا. جی, مزید سوال.
میں محمد عدل قادری, میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میرے پاس ایک کسٹمر آیا جس نے مجھے ایک کڑا دکھایا جس کی قیمت جو ہے نا 75,000 روپے تھی. تو اس نے بیچتے وقت مجھ سے یہ کہا کہ یہ کڑا میں بیچنا نہیں چاہتا, تو اگر آپ یہ مجھے رکھ لو اور 75,000 مجھے ابھی دے دو, جب میں لینے کے لیے آؤں گا اسے واپسی تو آپ جو پیسے آپ مجھے بولیں گے میں اوپر دے دوں گا. تو میں نے اسے یہی کہا کہ یہ سود ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ کڑا آپ رکھ لیں, یہ اب آپ کی ملکیت ہے, میں نے اسے بیچ دیا ہے. तो अब जब मैं वापसी लेने आऊंगा तो जो भी मौजूदा रेट होगा उस हिसाब से मैं आपसे ले जाऊंगा। तो तकरीबन एक हफ्ते के बाद मैंने उससे जो वो कड़ा वापसी कर दिया और जो मौजूदा रेट था उसी हिसाब से दे दिया। तो अब जो 45 से 50 हजार रुपए जो भी ऊपर उसके बने वो मेरे लिए जायज है या नाजायज है?
जी क्या फरमाते हैं?
देखिए पहली सूरत तो आपने ठीक कहा कि वो सूद ही हो जाता कि वो रकम आपको कर्ज लेता और ऊपर रकम देता। दूसरी सूरत में ये है कि इसको अगर आपने मशरूत नहीं किया कि आप इस शर्त पर उसको उससे वो कड़ा खरीद रहे थे कि दोबारा इसको इतने अरसे के बाद ये दोबारा इसी को बेचेंगे, और बेचने की शर्त पर आपने उसको बेचा था तो बेचना जायज नहीं था आपका। लेकिन ये दोनों जो खरीदो फरोख थी इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं था, उसने बेच दिया आपने उसको पैसे दे दिए, खत्म मामला। अब चाहे आप उसको बेचे चाहे किसी और को बेचे, उसकी मर्जी है वो आपसे खरीदे या ना खरीदे। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर तो आपका बेचना महंगा उसको जायज था, यानी आपने 45,000 रुपए 50,000 रुपए जो ऊपर लिए हैं वो लेना आपका जायज, जबकि पिछली खरीदो फरोख से इसका कोई ताल्लुक ना हो। अगर मशरूत था कि आप दोबारा इससे ये आपसे आके खरीदेगा और भले मार्केट रेट पे खरीदेगा और आप इसी को बेचेंगे तो फिर ये जो खरीदो फरोख्त हुई जायज नहीं
नहीं। लेकिन इसमें हम देखते हैं हमारे मुआशरे में जो बिलखसूस इन्होंने मखसूस कड़ा दिया, इस तरह गाड़ियां हैं और बाइकें लोग इस तरह बाजुकात अपनी कोई और चीजें भी, तो वो एक तरह का ये शुरू कर लेते हैं जब तक इसकी सराहत अगर ना हो कि यानी आप किसी को नहीं बेच सकते, आप आगे किसी को निकाल ही नहीं सकते, तो इसलिए वो चाहते भी हैं कि हमारा ये सामान हमारा आइटम किसी और को ना बिके हम ही खरीद लेंगे। तो उसका हल क्या होना चाहिए, पहली अलग और दूसरी अलग?
यानी देखें एक चीज है कि एक जिसको हमारी इस्तेलाह के अंदर दलालतन कहते हैं और एक चीज होती है सराहतन, यानी अंडरस्टूड एक चीज होती है और एक बिल्कुल आपने वाजे कर दिया जिसको।
ठीक है,
तो अगर तो आपने वाजे तौर पर कह दिया कि भाई ये सौदा हमारा पूरा हुआ,
ये खत्म हो गया,
खत्म हो गया, अब मैं इसको किसी और को बेचूं आपको बेचूं मुझे इख्तियार है, आप मुझसे खरीदे ना खरीदे मुझे इख्तियार है, लेकिन दोनों के जहन के अंदर मौजूद है कि ठीक है मैं कुछ अरसे के बाद इसी को बेच दूंगा और उसको पता है कि मैं इससे आके खरीद लूंगा, तो जहन में होने के हवाले से कोई इसमें हर्ज नहीं आएगा। जब आपने सराहतन कह दिया
ठीक है
तो इस सूरत में आपका सौदा ये सही हो जाएगा।
अल्लाह पाक हम सबको दीन मतीन का इल्म बाकायदा सीखने की तौफीक भी अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा।